أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف مرتين. سورة النساء آية نمبر 75.
وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا.
اور تمہیں کیا ہوا کہ نہ لڑو اللہ کی راہ میں اور کمزور مردوں اور عورتوں اور بچوں کے واسطے یہ دعا کر رہے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں اس بستی سے نکال جس کے لوگ ظالم ہیں اور ہمیں اپنے پاس سے کوئی حمایتی دے دے اور ہمیں اپنے پاس سے کوئی مددگار دے دے.
اچھا یہ آیتیں جنگ احد کے زمانے کی ہیں تو نہیں یہ اس سے پہلے کی ہے جب مکہ میں لوگ ظلم کر رہے تھے مسلمانوں پہ بہت زیادہ اور ابھی حج فرض نہیں ہوا تھا. یہ اس وقت کی ہیں. اللہ کہتا ہے وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. یہ لوگ کیوں نہیں اللہ کی راہ میں لڑتے؟ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا. تو یہ بوڑھے مرد عورتیں کمزور عورتیں بچے جو جن پر ظلم ہو رہا ہے یہ لوگ کہتے ہیں اے اللہ ہمارے رب ہمیں نکال ان ظالموں کے چنگل سے. وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَلَا ولیوں وج اللہ من لدن کا نصیرہ اور ہمیں کوئی حمایتی دے اور ہماری تو کسی کے ذریعے سے مدد کر. اچھا اب یہ اس کا پس منظر یہ ہے کہ جب بہت زیادہ قریش ظلم کرتے تھے جو بھی مسلمان ہوتا تھا تو صحابہ حضور کے پاس آتے تھے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہتے ہیں حضور ہم تو حق پر ہیں تو آپ ہمیں اجازت دیجئے کہ ہم ان کا مقابلہ کریں. تو اللہ تعالیٰ نے حضور نے کہا نہیں صبر کرو صبر کرو صبر کرو. آگے آیت میں آ جائے گا. ابھی جہاد کا حکم نہیں آیا لیکن جب جہاد کا حکم آ گیا تو پھر یہ جہاد سے پیچھے ہٹنے لگے. اچھا یہ تو ہو گئی اس وقت کے لیے لیکن قرآن تو قیامت تک کے لیے ہے اور ہر انسان کے لیے ہے. تو اب ہمیں سمجھنا ہے کہ یہ اس میں ہمارے لیے کیا ہے, ہم کس طریقے سے اس قرآن کو لے سکتے ہیں, ان آیتوں کو میرے لیے کیا ہے. اللہ کہتا ہے یہاں اللہ تعالیٰ مجھے کہہ رہا ہے کہ دیکھو تم اپنے نفس کے خلاف جہاد کرو اور اللہ کی مخلوق کو جہاں ضرورت مند ہے چاہے وہ مرد ہیں چاہے عورتیں ہیں چاہے بچے ہیں ان کو ہر طریقے سے مدد پہنچاؤ. یعنی اگر کوئی ظالم گھر میں ظالم ہے محلے میں ظالم ہے ملک میں ظالم لوگ ہیں اور لوگوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں تکلیف دے رہے ہیں یا غربت میں پھنسے ہوئے ہیں یا قید خانوں میں پھنسے ہوئے ہیں کسی مقدموں میں پھنسے ہوئے ہیں اس طرف اشارہ ہے کہ تم لوگ ان کی مدد کرو اللہ تعالیٰ کر مدد. اب یہاں مثال لیں گے فلسطینیوں کی کشمیر والوں کی اور افغانستان والوں کی جہاں جہاں لڑائیاں ہو رہی ہے یمن ہے سارے ملکوں میں کون ایک دوسرے کی مدد کر رہا ہے؟ کوئی نہیں کر رہا مسلمان. اس کا مطلب یہ ہم مسلمان نہیں ہیں. یہاں حکم یہ ہے کہ مدد کرو. فلسطینی چیخ رہے ہیں کشمیری چیخ رہے ہیں انڈیا میں مسلمان چیخ رہے ہیں افغانستان کے لوگ چیختے رہے عرب والے ملکوں میں جو لڑائیاں ہیں مختلف شام میں مصر میں عراق میں سب جگہ وہ نہیں, یہ ہم یہ اس طرف اشارہ ہے کہ دیکھو جہاں ظلم ہو رہا ہے, ایک مسلمان جو ہے وہ ایک جماعت ہے, ایک مسلمان ایک مومن کی نشانی ایسی ہے کہ اگر اس کی ایک تکلیف انگلی میں مسلمان کی درد ہوگا اس کا سارا جسم محسوس کر گیا. تو مسلمانوں کی اس طریقے سے ہوں گے, ایک مسلمان کو تکلیف ہوئی اپنے سو اپنے لوگوں میں یا غیروں سے, یہ وہ یہود ہے نصارہ ہے مشرک ہے یا کوئی اپنا ظالم حکمران آ گیا, تو اللہ تعالیٰ نے مدد کے لیے کہا ہے, ان کی ہمیں مدد پہنچانی چاہیے, مدد کرنی چاہیے. اسی طرح غریبوں کی مدد کرنی چاہیے, بوڑھوں کی مدد کرنی. اس وقت ہمارے ہر ملک میں کیا صورت حال چل رہی ہے, سب ملکوں میں کیسی صورت ہے, ہم بوڑھوں کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں, غریبوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں, بچوں کے ساتھ کس طریقے سے ہمارے ملک میں بچوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ نہیں اس طریقے سے یہ اچھا, یہ جو آیتیں ہیں آپ لوگ سمجھیں گے کہ یہ تو اس وقت کے لیے ہیں جہاد کے لیے ہے. نہیں, یہ جہاد تو ہر وقت ہے, اور ہمیں تو ہر وقت ہر ایک آیت میرے لیے ہے, قرآن قیامت تک کے لیے ہے, تو ہر آیت کو مجھے اپنے لیے سمجھنا چاہیے, اس سے خود کو دیکھنا چاہیے کہ اس میں اللہ تعالیٰ مجھے کیا کہہ رہا ہے, مجھے کیا حکم دے رہا ہے. ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن میرے لیے دیا ہے, مجھے زندگی گزارنے کے لیے دے, مجھے ایک ایک نقطے کو اس کو سمجھنا ہے, اور جو اللہ چاہ رہا ہے مجھے اس طرح کرنا ہے. کیوں کہ اللہ نے مجھے پیدا ہی اس مقصد کے لیے کیا ہے, اللہ نے مجھے اپنا خلیفہ بنایا, اپنا نائب بنایا, اور تمام اختیارات اللہ تعالیٰ نے مجھے دیے ہوئے, یہ نہیں کہ میں بے بس ہوں. اللہ تعالیٰ نے مجھے اختیارات بھی دیے ہوئے, توفیق بھی دی ہوئی ہے, ہمت بھی دی, سب کچھ دیا ہوا ہے, لیکن میں مجھے دھیان ہی نہیں ہے, مجھے دوسروں کا احساس ہی نہیں ہے. اب ہمارے ملک میں احساس ہے لوگوں کو, کسی کو احساس ہے نہیں ہے, تو یہ اللہ تعالیٰ کا اپنے میں یہ احساس پیدا کرو کہ تمام جو مخلوق ہے وہ اللہ کا کنبہ ہے, تو مجھے اللہ کے کنبے کا خیال رکھنا ہے. کس کیوں رکھنا ہے؟ اللہ کو پانے کے لیے, یہ ہے اس میں نقطہ. تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا.
ایمان والے اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں اور کفار شیطان کی راہ میں لڑتے ہیں, تو شیطان کے دوستوں سے لڑو, بے شک شیطان کا داؤ کمزور ہے.
الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ, اللہ کہتا ہے مومن کی یہ نشانی ہے کہ وہ ہر وقت اللہ کی راہ میں لڑتا رہتا ہے, یعنی نفس کے خلاف. اصل چیز ہے نفس کے خلاف لڑنا. جہاں اللہ کی مخلوق کو تکلیف پہنچ رہی ہے اس کے لیے مجھے باہر نکلنا ہے, اس کو دیکھنا ہے, اس کو کرنا ہے. اللہ کہتا ہے والذین کفروا یقاتلون فی سبیل اللہ, اور یہ جو کافر ہیں یہ تو اپنے ساتھیوں کے لیے لڑتے ہیں, یعنی مسلمان, اللہ تعالیٰ مسلمان سے کہہ رہا ہے کہ دیکھو کافر تو لڑ رہے لیکن تم نہیں لڑ رہے. یعنی اب دیکھا جائے تو کافر جو ہے اس وقت مسلمانوں پہ ظلم کر رہا ہے, انتہائی ظلم کر رہا ہے, لیکن ہم آگے بڑھ رہے ہیں, ہم اس کو روک رہے ہیں؟ نہیں روک رہے, کہیں بھی ہم مسلمان کی مدد نہیں کر رہے. تو فقاتلوا اولیاء الشیطان, یہ شیطان کے جو دوست ہیں, یہ شیطان کے دوست ہیں, لیکن اللہ کہہ رہا ہے ان قید شیطان کانا ضعیفہ, شیطان کا جو چال ہے, قیدا کا مطلب چال, اس کی جو چال ہے وہ بہت کمزور ہے. یعنی اب مجھے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم کبھی بھی یہ مت سوچنا کہ جو تمہارا دشمن ہے, یعنی اللہ کا, اللہ والوں کا جو دشمن ہے, اللہ کے راستے سے جو جس کو روک رہا ہے, تو اللہ کہہ رہا ہے کہ تم دشمن کو کبھی بھی طاقتور مت سمجھنا. تم اپنے میں اتنی ہمت پیدا کرو, اتنا اللہ اور رسول کے حکم کے مطابق چلو گے تو تم میں اتنی ہمت پیدا ہوگی, اتنی طاقت پیدا ہوگی, اتنا حوصلہ ہوگا, ایمانی قوت ہوگی, تو تم ان دنیاوی چیزوں کو, دنیاوی اسباب کو نہیں دیکھو گے. یہ مت سوچو, مثلا اب اس وقت میں آپ لوگوں کو مثال دوں, اس وقت اس وقت ہم کس کے چنگل میں؟ یہود اور نصارہ کے چنگل میں. کیوں؟ کہ وہ ہمیں کھلا رہا ہے پلا رہا ہے, نہیں تو ہم بھوکے مر جائیں گے. یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. مجھے اس کے چنگل سے ہر حالت میں نکلنا ہے. تو مجھے کیسے نکلنا ہوگا؟ مجھے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں تدبیریں بتائی ہوئی ہیں. مجھے اس طریقے سے اپنے کو نکالنا ہے اس کے چنگل سے, اس چاہے اس وہ کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو, کتنا ہی پاور میں نہ ہو, لیکن تم اپنے میں یہ وہ صلاحیت پیدا کرو کہ تم اس کے دباؤ میں نہ ہو, اس کے کنٹرول میں نہ جاؤ. اس وقت ہم پورے کے پورے یہود و نصارہ کے کنٹرول میں. اچھا, یہ تو ہو گئی ایک تشریح. دوسری ہم اپنے لیے دیکھتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جب تم میرا کہنا مانو گے, قرآن اور سنت کے مطابق زندگی گزارو گے, تو کبھی بھی تمہارا جو مخالف ہے چاہے وہ کتنا بھی طاقتور ہو وہ تم پہ غالب نہیں آ سکتا. کیوں؟ کہ جو مخالف ہے وہ اللہ کا دشمن ہے. تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی اس کو یہ طاقت ہی نہیں دے گا, یہ ہمت ہی نہیں دے گا. اب اس کی ساری مثالیں موجود ہیں جنگ بدر میں, جنگ احد میں. دشمن کتنا مضبوط آیا تھا جنگ بدر میں, مسلمانوں کی کیا طاقت ہے؟ اب یہ دنیاوی لحاظ سے. تو مسلمان کی جو اصلی طاقت ہے وہ اللہ اور رسول کی محبت اور عشق کی طاقت ہے, وہ روحانی طاقت ہے. وہ اسے کرنا, پھر اس کے ساتھ دنیاوی اسباب استعمال کرنے. اگر اسباب استعمال, لیکن اسباب پہ تکیہ نہیں کرنا, اس پہ بھروسہ نہیں کرنا. اگر وقت آ جائے تو ہم دنیاوی اسباب کو نہیں دیکھیں گے, ہمیں فوراً اللہ اور رسول کے لیے نکلنا ہے. اب یہاں اللہ تعالیٰ مجھے کہہ رہا ہے کہ دیکھو, کوشش ہر وقت ہر ایک کوشش پہ لگا رہے کہ وہ کس طریقے سے اللہ کی مخلوق کو اللہ کی طرف لائے گا. ہر ایک اپنی اپنی جگہ کوشش کرے گا, اپنی اپنی ہمت کے مطابق. بھروسہ اللہ پہ ہے, دنیاوی چیزوں پہ بھروسہ نہیں ہے. اب ہم لوگوں نے یہ راستہ لے لیا. اب میں اس طریقے سے آپ کو, ہم لوگوں نے اللہ کا راستہ لے لیا. اب اس میں ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ میں اس راستے میں آ گئی ہوں تو میں کمزور ہو جاؤں گی, میں کچھ بھی نہیں کر سکوں گی. ظاہر ہے میں کمزور کیسے ہو جاؤں گی کہ میں میری وہ سوشل لائف نہیں رہے گی, میں لوگوں میں اتنی دنیا داری نہیں کر سکوں گی تو میں کمزور ہو جاؤں گی. یہ ہماری غلط فہمی ہے. جتنا ہم اللہ کے قریب ہوتے جائیں گے, یعنی اللہ کو پہچانیں گے, اللہ کا رنگ لیں گے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ لیں گے, اتنی ہم میں ایمانی طاقت آئے گی, روحانی طاقت آئے گی, ہم میں حوصلہ آئے گا, ہم میں قوت پیدا ہوگی, اور ان دنیا دار لوگوں سے ہمیں آسانی سے ہم نبٹ سکیں گے. ان دنیا داروں کو ہم بڑے اخلاق سے, بڑے طریقے سے شکست دے سکتے ہیں. ظاہر ہے ان دنیا دار لوگوں کو میں اپنے اوپر کیوں سوار کروں؟ میں تو دنیا دار لوگ میرے اوپر جب سوار ہوں گے, میرے ذہن پہ, میرے دل و دماغ پہ, جب میں دنیا کی طالب ہوں گی. میں اب دنیا کی طالب نہیں ہوں, میں طالب ہوں اللہ کی. تو یہ دنیا والے میرے لیے کتنی بھی چالیں چلتے رہے, مجھ پہ وہ اثر انداز نہیں ہوں گی. کیوں؟ کہ میں نے اللہ سے کنیکشن کر لیا ہے. سارا ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں, میری تقدیر اللہ کے ہاتھ میں, میرا رزق اللہ کے ہاتھ میں, میرا مرنا جینا اللہ کے ہاتھ میں, میری عزت اللہ کے ہاتھ میں, میری بے عزتی, میری بیماری, ہر کچھ صبح سے شام تک سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں. تو میں کس سے جڑ گئی؟ اللہ سے جڑ گئی. جب میں نے اللہ کو لے لیا, اللہ کا کہنا ماننے لگی, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ لے لیا, تو اب مجھ میں وہ طاقت آنی شروع ہو گئی. میرا دل و دماغ کھل گیا, مجھ پہ ہر چیز کی حقیقت واضح ہو گئی. تو اب جتنا بھی دنیا دار طاقتور ہوگا, دنیا کے لحاظ سے مالدار ہوگا, پوسٹ پہ ہوگا, اس پہ ہوگا, وہ ہم پہ اثر انداز نہیں ہوگا. ہم حق بات پہ کھڑے رہیں گے, اپنے اس نصب العین پہ کھڑے رہیں گے, اس کو نہیں چھوڑیں گے. ہم ان دنیا دار لوگوں سے دب نہیں سکیں گے, ہمیں کوئی دنیا دار لوگ دبا نہیں سکتے, ہمیں دنیا دار لوگ شکست نہیں دے سکتے. کیوں؟ کہ میں نے جو ساری کائنات کا مالک ہے, میں نے اس سے جڑ گئی ہوں. تو مجھے تو چاہیے کہ میں ہر وقت یہ پریکٹس کرتی رہوں, کیونکہ میرے ساتھ نفس بھی ہے اور سامنے دنیا دار لوگ ہیں. शैतान नुमा लोग हैं, अब मुझे उससे बचने के लिए ज्यादा मुझे अपने पे फोकस करनी है कि मैं क्या कर रही हूँ, क्या देख रही हूँ, कान कैसे इस्तेमाल कर रही हूँ, आंखें कैसे इस्तेमाल कर रही हूँ, जबान कैसे इस्तेमाल कर रही हूँ, हाथ पैर कैसे इस्तेमाल कर रही हूँ, अपने वसाइल जो अल्लाह ने दिए उनको कैसे इस्तेमाल कर रही हूँ। अब इन तमाम चीजों को जो मुझे अल्लाह ने दी है, किसी बंदा, कोई बंदा किसी को कुछ नहीं दे सकता, जो कुछ मुझे दिया है अल्लाह ने दिया है, उन तमाम चीजों को मैं कैसे इस्तेमाल करूंगी, अपनी मर्जी से नहीं, अपने रब की मर्जी से। हर वक्त ये देखूंगी कि मैं रब मुझे इस बारे में, मुझे रब ने क्या कहा कि आंखें कैसे इस्तेमाल करो, मुझे रब ने, मेरे रब ने मुझे क्या कहा जबान कैसे इस्तेमाल करो, मेरे रब ने मुझे क्या कहा हाथ पैर कैसे इस्तेमाल करो, मेरे रब ने मुझे क्या कहा कि मेरी मखलूक के साथ कैसे रहो, मेरे मखलूक के साथ कैसे सलूक करो, ये तमाम चीजें मैं इस तरह की। तो अब जब मैं इस तरीके से अपनी जिंदगी को ले लूंगी और अपनी जिंदगी को अल्लाह कुरान और अल्लाह और रसूल की रजा में ढाल लूंगी, तो आगे मेरे सामने कितना ही दुनियादार ताकतवर वसाइल वाला लैंडलॉर्ड खड़ा हो, मैं उसके दबाव में नहीं आऊंगी। क्यों? कि दुनिया से तो मेरे दिल में, दुनिया की तो मेरे दिल में जगह ही नहीं है, मेरे दिल में तो अब अल्लाह आ गया। ये है वो चीज, कितना भी दुनियादार आदमी हो मैं उसे कभी भी मगरूब नहीं होंगी, कभी मुतासिर नहीं होंगी। मैं वहां, सिर्फ वहां मुतासिर होंगी जहां हक की बात हो रही हो, अल्लाह और रसूल की बात हो रही हो, वहां वो चीज मेरे ऊपर असरअंदाज करेगी। दुनिया की दौलत, दुनिया की चकनी चुपड़ी बातें, दुनिया की हाँ हूँ, ये मुझ पर असरअंदाज नहीं होगी, क्योंकि मैं दुनिया, दिल के लिहाज से, सोच के लिहाज से मैं दुनिया से निकल चुकी हूँ। और मैं कैसे निकल गई, और मैं कहाँ चली गई, निकल के कहाँ चली गई, मैं अल्लाह से जुड़ गई, मैं अल्लाह वाले से जुड़ गई, मैं वक्त के इमाम से जुड़ गई। अब जब मैं उसके जुड़ गई तो अब मैं उस वक्त के इमाम को, जो अल्लाह का नुमाइंदा है, ये भी आप याद रखें, वो वक्त का इमाम ये नहीं है कि वो तावीज़ गंडे और कर रहा है और वो वजीफे दे रहा है और दुनियादारी या दुनियादारी के, नहीं, वो जो बात भी कह रहा है वो अल्लाह और रसूल के हुक्म के मुताबिक खुद भी अमल कर रहा है और वो हमें भी बता रहा है। तो अब मैं उससे जुड़ गई, तो अब जब मैं उससे जुड़ गई, अब मैं, मेरी पूरी तवज्जो उसकी तरफ है, तो मेरी तवज्जो हट गई दुनिया की तरफ से, दुनिया की चीज़ों की तरफ से, दुनिया वालों की बातों की तरफ से, क्योंकि मैं अल्लाह वाले से जुड़ गई। तो ये इंतहाई, इसमें अल्लाह ताला करके हर वक्त अल्लाह की राह में अपने नफ्स के खिलाफ चलते रहो, क्योंकि नफ्स नहीं चाहता, हर इंसान के साथ शैतान है और एक नफ्स है, तो वो जो नफ्स है, जो नफ्स की तरफ से बात आती है वो शैतान की तरफ से होती है, और जो अच्छा ख्याल आता है वो अल्लाह की तरफ से होता है। तो अब जो भी मेरी तरफ ख्याल, दिल में ख्याल आएगा किसी के लिए, किसी मुतालिक, तो उसको मैं कैलकुलेट करूंगी कुरान और सुन्नत से, अल्लाह और रसूल की रजा से। तो अब ये 24 घंटे का मेरा मुजाहिदा है, और अल्लाह ताला ने मुझे ये हुक्म दिया है कि ये हर वक्त मुजाहिदा जा, अब इस मुजाहिदा जब मेरा जारी रहेगा तो मैं हर वक्त अल्लाह और रसूल की रजा की तलाश में, कि किस तरीके से मैं अल्लाह और रसूल को क्या ऐसा कर लूँ, कैसे मैं अपने हाथों से, आंखों से, कानों से, अपनी जबान से, अपने जो अल्लाह ताला ने मुझ पर इनायतें की हैं, जो फजल किया, उससे मैं उसको कैसे इस्तेमाल कर लूँ कि मेरा रब मुझे मिल जाए, मेरा रब से मेरा कनेक्शन हो जाए। फिर अल्लाह ताला फरमाता है,
अलम तर इला الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا.
کیا تم نے انہیں نہ دیکھا جن سے کہا گیا اپنے ہاتھ روک لو اور نماز قائم رکھو اور زکات دو، پھر جب ان پر جہاد فرض کیا گیا تو ان میں بازے لوگوں سے ایسا ڈرنے لگے جیسے اللہ سے ڈرے یا اس سے بھی زائد، اور بولے اے رب ہمارے، تو نے ہم پر جہاد کیوں فرض کر دیا؟ تھوڑی مدت تک ہمیں اور جینے دیا ہوتا. تم فرما دو کہ دنیا کا برتنا تھوڑا ہے اور ڈر والوں کے لیے آخرت اچھی، اور تم پر تاگے برابر ظلم نہ ہوگا.
الم تر الی الذین قیل لہم کفوا ایدیہم واقیموا الصلاۃ واتوا الزکاۃ. اللہ کہہ رہا ہے تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ رک جاؤ، اپنے ہاتھوں کو روک لو. یہ کس طرف اشارہ ہے؟ یہ اس طرف اشارہ ہے کہ جب آتے تھے حضور کے پاس کہ حضور ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو حق پر ہیں، تو آپ ہمیں جہاد کا حکم دیں تاکہ ہم اس سے لڑیں، یہ ہم پہ ظلم کرتے ہیں، ہم ان کو اس کا بدلہ دیں، اس کی سزا دیں جو یہ ہم کرتے ہیں، تو ہم ان سے لڑیں. تو وہاں اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں آیا کہ نہیں ابھی تم روکو، اپنے کو روکو، ابھی جہاد نہیں کرو گے، ابھی جہاد کا حکم نہیں آیا. تو ظاہر ہے جو اللہ تعالیٰ حکم دے گا وہ ہم لیں گے، جس سے منع کرے گا ہم رکیں گے، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیں گے ہم وہ کریں گے، جس سے روکیں گے اسے ہم رکیں گے. یہی دین اسلام ہے. پھر حکم کیا تھا؟ حکم یہ تھا کہ بھائی ابھی نہیں کرو، ابھی صبر کرو، بلکہ کیا کرو، اقیم الصلاۃ، نماز کا نظام قائم کرو، یعنی نماز کی طرف توجہ دو. اب نماز یہ جو ہم اٹھک بیٹھا کرتے ہیں اسے عدد سلات، سلات کے نماز کی ادائیگی، یہ نہیں، پورا نظام. نظام نظام میں کیا آتا ہے؟ نظام میں سب سے پہلے نیت آتی ہے، پھر جگہ کی پاکی آتی ہے، قبلہ رخ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد جماعت آتی ہے، پھر اس میں علم ہمدردی آتی ہے. ظاہر جماعت ہوگی تو ہمدردی ہوگی، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک ہوگا، اچھا رویہ ہوگا، یہ تمام چیزیں جماعت میں ہیں، اس کے مطابق جماعت ادا کی جائے. آج کل مسجدوں میں کیا ہو رہا ہے؟ یہ چیز ہے نہیں ہے. مسجد میں ہم بھاگے 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 بھاگے، ادب وضو صحیح کیا اور بھاگے، اور نماز پڑھ کے دو چار فرض یا دو فرض پڑھ کے بھاگے، سنت بھی نہیں پڑھے. یہ نماز نہیں ہے. جو نماز جس طریقے سے ہم نماز کر رہے ہیں یہ نہیں ہے. نماز ایک ڈسپلن ہے، وقت کی پابندی ہے. وقت کی پابندی ہے نہیں ہے، نیت ہے نہیں ہے، بھاگ دوڑ ہے. ہم پڑھ کیوں رہے ہیں؟ ہم اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ ہم پیدا غلطی سے پیدا مسلمان ہو گئے ہیں، اس لیے نماز پڑھ رہے ہیں. نماز کا نظام ہی ہم نے جو اس کے جو صحیح طریقے سے نماز کے نظام کو سمجھے گا وہ بڑا منظم قسم کا شخص ہوگا یا عورت ہوگی. اس کے گھر میں بڑا ڈسپلن ہوگا، اس کے گھر میں بڑی سکون ہوگا، اس کے اندر بہت نرمی ہوگی، اس کے اندر نیکی ہوگی، اس کے اندر دوسروں کا خیال ہوگا، اس کے اندر پاکی ہوگی، ہر چیز کی پاکی ہوگی. اور پھر زکوٰۃ، ہم لوگ زکوٰۃ دے رہے ہیں؟ یہ وہ زکوٰۃ، ابھی زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی، زکوٰۃ دو ہجری میں فرض ہوئی تھی. یہ ہے اللہ کی راہ میں دینا. اب اس ابھی تو وہ چیز نہیں آئی کہ 7% دو یا 2% دو یا 2.5% دو، ابھی یہ زکوٰۃ شروع سے ہے. زکوٰۃ آدم علیہ السلام سے چل رہی ہے. اللہ کی راہ میں دینا یعنی آپ کے مال کی پاکی، آپ کے اخلاق کی پاکی، آپ کی روح کی پاکی، یہ زکوٰۃ کا لفظی معنی پاکی ہے. اچھا پھر اللہ تعالیٰ فلما کتب علیہم القتال، جب جہاد کا حکم آ گیا تو ان میں سے اذا فریق منہم یخشى الناس کا خشیت اللہ، تو وہ ایسے لوگوں سے ڈرنے لگے جیسے اللہ سے ڈرنا چاہیے. اچھا اب وہ او اشد خشیہ، لوگوں سے ایسے ڈرنے لگے. وقال ربنا، اللہ سے کہنے لگے اے ہمارے رب، لما کتب علینا القتال، تو نے ہم پہ کیوں جہاد فرض کر دیا؟ لولا اخرتنا الى اجل قریب، تو ذرا اور رکے رہتا تاکہ ہم ذرا دنیا کے مزے لیتے. تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا قل متاع الحیات دنیا، دنیا کے جو مزے ہیں وہ بہت تھوڑے ہیں. کس کے مقابلے میں؟ والآخرت خیر لمن اتقى، آخرت کے مقابلے میں ایک متقی کے لیے دنیا کے مزے چاہے کتنے بھی ہوں وہ بہت کم ہیں. ولا تظلمون فتیلا، قیامت کے دن ایک دھاکے کے برابر بھی تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا. یہ دو طریقے سے اس کو ہمیں سمجھنا ہے، پہلے اب اس کے لحاظ سے، جہاد کے لحاظ سے. لیکن اب اس وقت تو ہم جہاد میں نہیں ہیں، لیکن اگر ہم جہاد میں نہیں ہیں تو کیا یہ آیتیں ہم پہ اپلائی نہیں ہوں گی؟ اس کو ہمیں سمجھنا نہیں ہے، اس کو ہمیں اس پہ عمل نہیں کرنا. یہ صرف جہاد والوں کے لیے یا مکہ والوں کے لیے یا مدینہ والوں کے لیے نہیں، یہ میرے لیے. اب مجھے اس میں سے اپنے لیے سمجھنا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے کہہ رہا ہے کہ زکوٰۃ، نماز کا نظام کو سمجھو. نماز جیسے ادا کرنی چاہیے اس طریقے سے پوری طریقے سے. سب سے پہلے نیت ہونی چاہیے، وقت کی پابندی ہونی چاہیے، پاکی جگہ کی پاکی ہونی چاہیے، لباس کی پاکی ہونی چاہیے، اور پھر اس کے بعد آپ کیا لوگوں سے ہمدردی ہونی چاہیے، دوسروں کا خیال ہونا چاہیے، دوسروں کا ادب اداب ہونا چاہیے. زکوٰۃ اب اللہ اپنے ہر وقت اللہ کی راہ میں دیتے رہیں. تو اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ڈرنا تو تمہیں مجھ سے چاہیے، ڈرتے تم لوگ دنیا والوں سے ہو. ڈرنا مجھے اللہ سے چاہیے. ہم کس سے ڈرتے ہیں؟ کہ اگر ہم زکوٰۃ دیں گے یا ہم خیر خیرات کریں گے یا کریں گے تو کل ہم کیا کھائیں گے، ہم کیسے کریں گے، ہمارے بچوں کو کمی ہو جائے گی، ہم بچوں کو نہیں دیں. حالانکہ اللہ تعالیٰ جو اللہ والا ہوگا، جو اللہ کو لے لے گا، اس کو ان چیزوں کی پرواہ نہیں ہوتی کہ کل کیا ہوگا. اس کو آج کی پرواہ ہے کہ آج کیا ہے، اللہ تعالیٰ کا میرے لیے آج کیا حکم ہے. کل کا ذمہ وار اللہ ہے، کل ہمیں پتا ہے کہ ہم کل رہیں گے، تو ہمیں کل کی فکر تو کرنی نہیں چاہیے. مجھے آج کی فکر کرنی چاہیے، اپنی سوچ کی فکر کرنی چاہیے، اپنے عمل کی، اپنے نیت کی فکر کرنی چاہیے کہ میں سارا دن کیا کر رہی ہوں، سارا دن میں کیا کھا رہی ہوں، کیا پی رہی ہوں، کیا سوچ رہی ہوں، میرے ہاتھ پیر آنکھوں سے کس طریقے سے اس کا استعمال کر رہی ہوں، لوگوں کو میری ذات سے کچھ فائدہ پہنچ رہا ہے کہ نہیں پہنچ رہا. اصل فائدہ پہنچانے والا اللہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسباب بنائے ہوئے. تو اللہ تعالیٰ نے اب مجھے اسباب بنایا ہے، تو اب مجھے ہر انسان دوسرے کے لیے اسباب ہے، تو اس کے لیے دوسرے انسان کے لیے سوچنا ہے. مجھے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے دوسروں سے مت ڈرو، خرچ کرنے سے مت ڈرو، اللہ کی راہ میں دینے سے مت ڈرو. اللہ تعالیٰ تمہیں اور دے گا، ایک دو کے دس دے گا، ایک دو کے دس. یہ نیت تو نہیں ہونی چاہیے، لیکن اللہ نے کہا ہے تو مجھے کسی چیز کی فکر ہی نہیں ہونی چاہیے، ڈرنا ہی نہیں چاہیے. جب مجھ میں یہ تمام کوالٹیاں آ جائیں گی تو پھر میں کسی سے نہیں ڈروں گی، نہ میں بھوک سے ڈروں گی، نہ میں بیماری سے ڈروں گی، نہ میں آفتوں سے ڈروں گی، نہ میں بارشوں سے، نہ طوفانوں سے، نہ زلزلوں سے، نہ لڑائیوں سے، کسی سے نہیں ڈروں گی. کیوں؟ کہ میں یکسو ہو گئی، مجھے ہر چیز کی حقیقت معلوم ہو گئی کہ سب کچھ، جو کچھ بھی ہو رہا ہے اللہ کر رہا ہے، اللہ کے ہاتھ میں، انسان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے. میرے ہاتھ میں تو وہ ہے جو مجھے اللہ نے دیا، اور اس کو مجھے استعمال کرنا ہے آج کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے. کل کا مجھے معلوم نہیں ہے کہ کل میں ہوں گی یا نہیں ہوں گی. پھر اللہ کہتا ہے کہ دنیا کتنے بھی تم کما لو، آخرت کے مقابلے میں بہت تھوڑی ہے. لیکن جو متقی ہوتا ہے اس کے لیے آخرت بہتر ہے. لے اور اللہ کہہ رہا ہے کہ جو اگر تم جو کرو گے آخرت کی نیت سے کرو گے تو تمہارا ایک تنکے کے برابر بھی تم پہ ظلم نہیں ہوگا. اب اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ جو یہ زندگی گزار رہے ہیں، یہ نیت اس کی آخرت کی ہونی چاہیے. اس زندگی میں جو بھی عمل کر رہے ہیں صبح سے شام تک، اپنے ساتھ، لوگوں کے ساتھ، جو سوچ رہے ہیں، جو کھا رہے ہیں، جو پی رہے ہیں، جو لوگوں کے ساتھ برتاؤ کر رہے ہیں، تو یہ اس کا نتیجہ آخرت کے لیے آپ کو سوچنا چاہیے کہ اس کا نتیجہ آخرت میں کیا نکلے گا. کیونکہ ہر کام، ہر اللہ تعالیٰ نے فرشتے مقرر کیے ہیں، سارا دن جو ہم کرتے رہتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ لکھتے رہتے ہیں. اب جب لکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس لیے اللہ کو تو ضرورت ہی نہیں ہے، لیکن ہماری اس کے لیے لکھے گا کہ کہیں یہ بندہ ماں نہ کہہ دے کہ نہیں میں نے یہ تو نہیں کیا، تو وہ اللہ تعالیٰ سامنے کر دے گا، لو یہ ہے وہ تمہاری کتاب جو سارا دن تم کرتے رہے. تو اب اسی کا آخرت میں جو ہم میں نے سارا دن کیا یا تمام عمر کیا اس کا نتیجہ آخرت میں نکلے گا. تو اب آخرت میں اگر نتیجہ دوزخ نکلا تو فائدہ کیا ہوا اس دنیا کا مجھے؟ وہاں تو ہمیشہ کی دنیا ہے, ہمیشہ کا رہنا ہے, وہاں سے تو واپسی نہیں ہے. یہ دنیا تو 100 سال کی ہے, زیادہ سے زیادہ 200 سال کی ہے, اس سے زیادہ تو ہے ہی نہیں. تو یہ تو پھر آخرت کے مقابلے میں کم ہوئی, حالانکہ وہ قیامت کا دن 50,000 سال کا ہے. تو ہمیں جو بھی کریں تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ میں جو کروں سوچوں کہ اس کا نتیجہ آخرت میں کیا نکلے گا. اور مجھے اسی دنیا میں یہ سوچنا ہے, اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ دنیا اسی لیے دیا, یہ دنیا مجھے دی ہے آخرت کو اچھا کرنے کے لیے. آخرت میں اچھا کیا ہوگا؟ اللہ کا دیدار ملے گا اور جنت الفردوس ملے گی. اس کی بیس کیا ہے؟ اللہ کی دیدار. اور جنت الفردوس کی بیس کیا ہے؟ اللہ کی رضا. ہر کام اللہ کے اللہ کو اللہ کی رضا کو سامنے رکھ کر, اللہ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے رکھ کر مجھے اپنی زندگی کا ہر دن اور ہر وقت گزارنا ہے. اور اللہ قرآن اور سنت کے مطابق کریں گے تو ہمیں جنت ملے گی, نہیں تو جنت کی ہوا بھی نہیں ملے گی. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا.
تم جہاں کہیں ہو موت تمہیں آ لے گی اگرچہ مضبوط قلوں میں ہو, اور انہیں کوئی بھلائی پہنچے تو کہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے, اور انہیں کوئی برائی پہنچے تو کہیں یہ حضور کی طرف سے آئی. تم فرما دو سب اللہ کی طرف سے ہے, تو ان لوگوں کو کیا ہوا, کوئی بات سمجھتے معلوم ہی نہیں ہوتے.
اللہ کہتا ہے اینا ما تکون یدرکم الموت ولو کنتم فی بروج مشد. اللہ کہتا ہے کہ تم جہاں کہیں ہو, اب یہ اللہ تعالیٰ مجھے صاحب بتا رہا ہے کہ تم جہاں کہیں ہو تمہیں موت آئے گی, چاہے تم قلعوں میں ہو. اب یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بتا دی موت آ کے رہے گی, تو موت سے بھاگنا کائے کا ہے. تو پھر اللہ کہتا ہے ان تصبہم سیئۃ یقولوا حاضر من عند اللہ, اگر انہیں کوئی فائدہ پہنچتا ہے تو کہتے ہیں یہ اللہ کا ہم پہ فضل ہے. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا حاضر من عندك, اگر کوئی تکلیف پہنچی ہے تو اپنے امیر کو الزام ٹھہراتے ہیں. اب اس وقت امیر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے امام, اس وقت قیامت تک جو بھی ہمارا امام ہوگا ہم اس کو ذمہ وار ٹھہرائیں گے کہ ہمیں اب جو تکلیف پہنچی یا ہمیں جو نقصان پہنچا یہ ان کی وجہ سے, تمہاری وجہ سے ہوا. تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے رہا ہے کلو کلو من عند اللہ, یہ سوچ سمجھ لو جان لو کہ جو کچھ ہے اللہ ہی کی طرف سے آتا ہے, چاہے تکلیف آتی ہے چاہے راحت آتی ہے اللہ ہی کی طرف سے آتا ہے, بندے کی طرف سے کچھ بھی نہیں آتا. فمالے ہولائل قوم لا یقادون یفقہون حدیثا. اللہ کہتا ہے ان لوگوں کو کیا ہوا, بات کو سمجھتے ہی نہیں ہیں, جانتے ہی نہیں ہیں کہ کیا اللہ میں کیا کہہ رہا ہوں, میرا محبوب کیا کہہ رہا ہے. اب اسے مجھے سننا ہے. ایک تو اللہ تعالیٰ مجھے کہہ رہا ہے کہ موت کا جو ہے ڈر نکال دو دل سے. جب تک ہمارے دل میں یہ موت کا ڈر رہے گا نا ہم کچھ کر نہیں سکیں گے. ہر وقت ظاہر ہے جو جس کو یہ یقین ہو آ گیا کہ ایک دن مقرر ہے تو وہ تو فکر مند نہیں ہوگا کہ کل کیا ہوگا, وہ تو ہر وقت موت کے, کیوں کہ اسے یہ یقین ہے کہ موت آنی ہے, لیکن کس وقت آنی ہے یہ اللہ کے ہاتھ میں. تو اب ہمیں کس طریقے سے سوچ اس موت کو لینا ہے, ہمیں موت کو اس طریقے سے لینا ہے کہ ہمیں ہر وقت موت کو سامنے رکھنا ہے. اس موت کو سامنے رکھ کے ہمیں اپنے سارا دن گزارنا ہے کہ مروں گی تو اس کا اگر میں نے اللہ کی نافرمانی کی تو عذاب فوراً شروع ہو جائے گا, ابھی سانس نکلی نہیں ہوگی کہ بستری پہ عذاب شروع ہو جائے گا. وہ فرشتے اس شکل میں آئیں گے کہ ہیبتناک شکل میں آئیں گے, اور اس برے طریقے سے وہ روح نکالیں گے کہ سوچ نہیں سکتے. روح نکالتے وقت ہی سب فرشتوں کی وہ تکلیف سے روح نکالیں گے. تو اب مجھے تو نہیں معلوم, تو اب مجھے کوشش یہ کرنی ہے کہ میں موت کو یقین مانوں کہ موت آنی ہے, لیکن کب آنی ہے یہ مجھے نہیں پتا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں ہر وقت موت کے لیے تیار رہوں, اور دن میں سارا دن جو کر رہی ہوں وہ میں آخرت کے لیے اور قبر کے لیے, کہ قبر میں جا کے مجھے جنت کا باغ مل جائے. میں ایسے عمل کروں, ایسی زندگی گزاروں, آج کا دل ایسے دن گزاروں کہ اللہ راضی رہے, اللہ مجھے مل جائے. موت کے بعد ہی اللہ ملے گا, موت کے بعد ہی جنت ملے گی. تو اب جب میں سارا دن اس اللہ اور رسول اب سارا دن جب میں یہ سوچ کے کر رہی ہوں تو ظاہر ہے میں انتہائی محتاط اور انتہائی اس خیال میں ہوں کہ اللہ اور رسول ناراض نہ ہو جائے. بس میری زندگی جو یہ جو دنیا ہے یہ آخرت کا نتیجہ ہے, تو مجھے اس دنیا کو سارا دن کو اس طریقے سے گزارنا ہے کہ کل جا کر میں قبر میں جا رہی ہوں تو وہ قبر میری گلزار ہو. تو اس میں تو سارا دن اس میں, تو اب میں کتنی محتاط ہو جاؤں گی, کتنا میں خیال رکھوں گی کہ اللہ کو ناراض نہ کر دوں, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کر دوں. تو اب یہاں دیکھیں بندوں کی ناراضگی ختم ہو گئی, اس وقت جو ہم زندگی گزار رہے ہیں لوگوں کے لیے زندگی گزار رہے ہیں, دنیا والوں کے لیے زندگی گزار رہے ہیں, ہم اللہ کے لیے زندگی نہیں گزار رہے, اللہ کو پانے کے لیے زندگی نہیں گزار رہے. ہمارا جو یہ خوف ہے یہ اسی وجہ سے ہے. جس دن ہمارے دل میں اللہ کا خوف آ گیا, اور پھر ہم اللہ جب اللہ کا خوف آ گیا تو اللہ کی رضا میں لگ جائیں گے, کہ کس طریقے سے اس کے اللہ کی محبت آ جائے گی, تو اللہ کو ہر وقت اپنے محبوب کو راضی کرنے میں لگ جائیں گے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے میں لگ جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ یاد رکھو کہ تم کہیں بھی ہو تمہیں موت آئے گی, اور موت جو ہے اس کے بعد دوبارہ زندگی نہیں ہے, اور موت جو ہے وہ زندگی ہے, دنیا نہیں, ختم. دنیا چند دنوں کی زندگی ہے, آخرت تمام عمر کے لیے ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اب تم لوگوں کی ایک اور عادت ہے کہ اگر بھلا ہو تو کہتے ہو بس اللہ کا شکر الحمدللہ, اللہ کا بڑا فضل ہے, اللہ کا بڑا فضل. اگر تکلیف پہنچے تو اپنے امام کو کہو گے کہ بھائی یہ تمہارے وجہ سے, پیغمبروں کو, تمام پیغمبروں کو ان کے جو فالوور تھے کہتے رہتے تھے کہ نوح علیہ السلام کو بھی کہ تمہاری وجہ سے ہے, تمہاری نحوست ہے. کتنے پیغمبروں کو تو اب کہ نہیں, تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ طریقہ غلط ہے. جو کچھ ہے, جو کچھ تمہیں تکلیف پہنچی ہے, جو کچھ تمہیں فائدہ پہنچتا ہے, وہ سب میرے ہاتھ میں ہے, میں دیتا ہوں. بندے کے ہاتھ اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے. اچھا جب میرے دل و دماغ میں یہ بات بیٹھ جائے گی کہ بندے کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے, کوئی دوسرا مجھے تکلیف نہیں دے سکتا, تو میں ان بندوں سے بے نیاز نہیں ہو جاؤں گی, ان دنیا والوں سے فری نہیں ہو جاؤں گی. میرے تو ہر وقت یہی ڈر پڑا رہتا ہے کہ وہ کیا کہہ دے گا, وہ کیا کہہ دے گا, وہ کیا کر دے گا, وہ مجھے نقصان پہنچا دے گا, وہ مجھے نقصان پہنچا دے گا. تو یہ اللہ ہمیں اپنے آپ سے یہ خوف نکالنا ہے. کیوں؟ کہ اللہ نے مجھے کہہ دیا کہ جو کچھ ہے وہ میرے ہاتھ میں ہے, راحت بھی میرے ہاتھ میں, تکلیف بھی میرے ہاتھ میں. اب تم اس کو سمجھو, یہ چیز اس میں نقطہ ہے کہ تم یہ سمجھو کہ تمہیں راحت کیسے ملے گی یا تمہیں تکلیف کیسے ملے گی, کیونکہ دینے والا تو میں ہی ہوں. تو اب اس نقطے کو مجھے سمجھنا ہے. تو اس نقطے کو سمجھنے کے لیے وقت کے امام کی انتہائی ضرورت ہے. پھر اللہ کہتا ہے کہ کیوں نہیں سمجھتے, یہ بات تم لوگوں کو کیوں نہیں سمجھ میں آتی ہے, میں تو ایک ایک چیز تمہیں سمجھا رہا ہوں, کھول کھول کے بتا رہا ہوں تمہیں, کیوں نہیں سمجھ. اچھا وجہ کیا ہے کیوں نہیں سمجھ میں آتی؟ اس لیے کہ ہم طلبگار نہیں ہیں اللہ کے, اللہ کو صرف نام سے جانتے ہیں اور نہیں جانتے, اسے پہچاننے کی کوشش نہیں کرتے. ہم مسلمان ہیں نام کے, ہم نہیں جانتے کہ ہم مسلمان کیوں ہیں, یہ نہیں پتہ. ہمارے باپ دادا مسلمان ہوئے ہیں تو اس لیے ہم مسلمان ہیں, ہمیں خود نہیں معلوم کہ ہم کیوں مسلمان ہیں, وجہ کیا ہے, میں کون ہوں, میں لڑکی ہوں کیوں لڑکی ہوں, مجھے میں پیدا ہوئی کیوں پیدا ہوئی. یہ تمام نقطے میں نے کبھی اپنے آپ سے پوچھے نہیں, پوچھے مجھے پوچھنے چاہیے. کیوں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس میں اکیلے جاؤں گی، میرے ساتھ ماں باپ نہیں جائیں گے، یہ دنیا والے نہیں جائیں گے، کوئی چیز نہیں جائے گی، میں اکیلے جاؤں گی، اور اس دنیا کا جو میں جیسی یہ دنیا گزاروں گی اس کا دار و مدار آخرت پر ہے، تو مجھے اس دنیا کو اس طریقے سے گزارنا ہے کہ وہ آخرت میری اچھی ہو جائے، اللہ میرے سے راضی ہو جائے، اور اللہ اسی دنیا میں ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی دنیا میں ہے، جنت بھی اسی دنیا میں ہے، دوزخ بھی اسی دنیا میں، یہ دنیا انتہائی قیمتی ہے۔ اب مجھے سمجھنا ہے کہ یہ دنیا کو کیسے لوں، اس وقت تو میں بہت اگر دیکھا جائے تو ہر کوئی تکلیف میں ہے، کیوں، وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ میں اللہ سے دور ہوں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہوں، میں نے قرآن کو چھوڑ دیا، حالانکہ اللہ نے مجھے اپنے لیے پیدا کیا تھا، میں لگ گئی ہوں دنیا میں، تو نہ تو میری دنیا ہاتھ میں آ رہی ہے اور نہ مجھے خوشی سکون میرے ہاتھ میں آ رہا ہے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں اسی دنیا میں سکون ملے اور اسی دنیا میں ہمارا اللہ سے کنکشن ہو جائے اور اسی دنیا میں ہمیں جنت مل جائے اور دوزخ سے بچ جائے، تو ہمیں سمجھنا ہوگا، اور اس سمجھنے کے لیے مجھے اللہ والے سے جڑنا ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔